الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ کے پاک نام سے سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے اور اس لحاظ سے قرآن مجید کا بہت ہی جامع مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے گویا کہ سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند اس میں ایمان توحید آخرت رسالت اس کے پہلا حصہ اس میں ان چیزوں پر بحث ہے اور دوسرے حصے میں عمل ویسے اس سے متعلق مضامین کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا آڈیو اور ویڈیو کیسٹس اویلیبل ہے انسان کا اعلیٰ ترین نصف العین ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے اسے خوب توجہ کے ساتھ اہتمام سے سنو آپ نے غور کیا کہ یہاں الفاظ کیا آئے ہیں جو سورۃ الاعراف میں پڑھے ہم نے کہ فائزہ قرئ القرآن بلکہ فائزہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ فائزہ قرئ القرآن فاستمعوا له جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب توجہ سے سنا یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فاستمعوا له تو اسے خوب توجہ کے ساتھ اہتمام سے اس کو سنو اور سمجھو ان الذين تدعون من دون الله بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن سے اللہ کے سوا امیدیں وابستہ کرتے ہو جن سے اللہ کے سوا دعائیں کرتے ہو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وہ تو سارے کے سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے اتنے کمزور اتنے بے بس کہ سب کے سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور مکھی تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے یعنی چشمے تصور میں دیکھیے کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں سے امیدیں اور توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پڑوس میں خاص طور سے جو پتھر کی مورتیوں سے، جانوروں سے اور مظاہر فطرت سے، کس کس چیز سے جو ہے توقع آپ لگاتے ہیں، سورج سے، چاند سے؟ فرمایا کہ ان کے سامنے جو حلوے مانڈے اور جو چڑھاوے تم نے ان کے لیے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر اگر کوئی مکھی اس میں سے کوئی چیز لے جائے تو وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اس مکھی سے وہ جو مٹھائی، جو شیرینی، جو کچھ اس میں سے وہ لے گئی تھی، وہ بھی واپس لانے پر قادر نہیں. تو خود سوچو. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی بلیغ ہمارے لیے، سادہ لیکن بہت ہی جامع مثال، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، حقیر سے حقیر مخلوق. مکھی جس کا تم عام طور پر تذکرہ بھی کرنا نہ گوارا کرو، لیکن غور کرو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ اور آج انسان نے بہت ترقی کر لی اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو اب سائنس میں کلوننگ کا پروسیس جو ہے سیکھ لیا، جس کے تحت عام جو ہے جو فطری قوانین اس سے ہٹ کر صرف ایک بھیڑ ڈالی، اس کا ایک سیل لے کے اس سے پوری جو ہے اس کی کاربن کاپی تیار کر سکتا ہوں. لیکن اس کا وہ سیل کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا یا تو خالق کون ہے؟ اور یہ ساری صلاحیت انسان کو کس نے دی؟ اس نے تو دیوان کو کہہ دیا تھا کہ سخر الکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں. ساتھ تو اس کے تحت یہ چیز کہ جناب ہر چیز کا خالق اور مالک جب اللہ ہے تو صرف وہی اس قابل ہے کہ ہماری فریاد، ہماری پکار، ہماری مصیبت میں، پریشانی میں ہماری دعائیں سنے، قبول فرمائے، ہم اس کو دور کریں. اس کے سوا کوئی اس چیز پر قادر نہیں. گویا کہ توحید کا بیان اعلیٰ ترین سطح پر، ایمان میں جو توحید کا مقام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے تم امیدیں وابستہ کرو، جس سے تمہاری توقعات ہوں، جسے تم مشکل کے وقت پکارو، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اللہ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، کمزور ہیں، وہ تو اپنی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے، اور تخلیق تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ اس کو بھی لوٹا کر نہیں لا سکتے. فرمایا غوث الطالب والمطلوب، تو بہت ہی کمزور ہے طالب بھی اور اس کا مطلوب بھی. یعنی اللہ سے کم تر اگر کسی چیز کو اپنا مطلوب قرار دیا ہے، اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے، تو تم نے بہت ہی حقیر چیز کے اوپر اکتفا کیا ہے. انسان کے لیے جب سارا اختیار، سارا اقتدار، ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کا آئیڈیل، انسان کے لیے جو ہے اس کا ٹارگٹ، اس کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ منزل ما کبریاس والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین. اگر اللہ تعالی سے کم تر کسی کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، تو بہت ہی کمزور جو ہے وہ اپنا مطلوب قرار دیا ہے. اور جتنا کسی کا ٹارگٹ اونچا ہوتا ہے، اتنی اس کی شخصیت، اس کے اندر بلندی اور ترقی ہوتی ہے. جو اپنا ٹارگٹ اللہ کو قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت کے اندر بھی بلندی کے پہلو پیدا فرماتا ہے. جو اپنا ٹارگٹ اس دنیا کو قرار دیتا ہے، اللہ اسے پھر دنیا کا کتا بنا دیتا ہے. جو اپنا ٹارگٹ مال کو قرار دیتا ہے، منصب کو قرار دیتا ہے، اور دنیاوی جو ہے مال و متاع کو قرار دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی شخصیت کو چھوٹا کر رہا ہے. اللہ سے کم کسی کے لیے کوئی نصب العین نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے کم کسی چیز کو اپنے نصب العین قرار دیا تو ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے طالب بھی، اور مطلوب جو اس نے قرار دیا اور وہ طالب بھی ہے. اور ما قدر اللہ حق قدر ہی، نہیں قدر کی انہوں نے، نہ پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. یعنی اگر اللہ سے کم تر کسی چیز کو اپنا ٹارگٹ قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی جو بلندی ہے، جو طرف وہ ہے، وہ پوری طرف کو پائی. اگر اس کو پہچان لیتے تو اس سے کم تر کسی چیز کو اپنا نصب العین قرار نہ دیتے. اس لیے کہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی ہے جو سب سے زیادہ، لقوی سب سے زیادہ طاقتور، اصل طاقت اسی کے ہاتھ میں، العزیز بہت زیادہ غلبے والا، اصل غلبہ صرف اسی کا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ سے کم تر کسی کو انسان کو اپنا مطلوب قرار نہیں دینا چاہیے, زندگی گزارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہے ان دو آیات میں توحید کا بیان, بظاہر بہت سادہ لیکن بہت ہی اگر سمجھنا چاہے تو ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بھی انسان جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے, اور عام آدمی کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, مکھی کو چھین کے لے جا سکتے جب واپس نہیں لا سکتے, وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں, وہ کیسے ہمارے محبوب حقیقی ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ اس کا حاصل یہی ہے کہ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. یہ ہے ان دو آیات میں جو ہمارے سامنے. اب سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا مطلوب کیا ہے. ہم میں سے بھی تو ہر شخص کسی نہ کسی مشن, کسی نہ کسی ٹارگیٹ, کسی نہ کسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہے. تو آج تک اگر نصب العین یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا, تو بھائی یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے نصب ہیں, اس لیے کہ یہ اس کے نتیجے میں دنیا میں کن ٹکڑے تو مل جائیں گے, ان میں سے کوئی چیز کی نفس ہی بری بھی نہیں ہے, لیکن یہ تو ذریعہ ہونے چاہیے اصل نصب العین کے حصول کا. کہ ٹھیک ہے دنیا میں روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو دھندا, کوئی نہ کوئی پروفیشن, وہ تو اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا, لیکن وہ ہمارا اصل جو ہے وہ ٹارگیٹ نہیں ہو سکتا, ہمارا مشن نہیں ہو سکتا, ہمارا نصب العین نہیں ہو سکتا. ہمارا نصب العین تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے حلال روزی عطا فرمائے گا, اس کے بعد ہم نے اصل زندگی تو گزارنی ہے اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا محبوب حقیقی, ہمارا مطلوب حقیقی, ہمارا مقصود حقیقی صرف اللہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے رسالت کا, اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی اور رسول انسانوں میں سے. رسول ملک یعنی یہاں پر دیکھیے فرشتوں پر ایمان کی اہمیت کیا ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے جو وحی کو اللہ کے پیغام کو اللہ سے تو فرشتہ حاصل کرتا ہے. اگر فرشتے کی امانت میں دیانت میں اس کے بارے میں کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا وہ اس نے پورا پورا بلا کم و کاسر رسول برشر تک نہیں پہنچایا تو معاملہ تو سارا کا سارا مشکوک ہو گیا, پھر پیغام کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہی نہیں رہتی ہے. یہ اہمیت ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں, کرتے وہی کچھ ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے, یا فالون ما یمرون, ہر وقت اللہ کی بندگی, اللہ کی جو ڈیوٹی ان کو اسائنڈ ہے اسی کے اندر وہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر, وامن الناس, اور رسولوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. انسانوں میں سے جو پیغام پر ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے بن جائے, بلکہ یہ اللہ کی خالصتاً اللہ کی چوائس ہے. اور یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ نبی اور رسول پیدائشی طور پر نبی اور رسول ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد, ہاں عالم واقعہ میں اسے وحی, اسے کتاب ہو سکتا ہے, عام طور پہ اللہ نے اپنے رسولوں کو 40 سال کی عمر کے بعد دی, لیکن ڈے ون سے اس کے اندر اللہ پاک نے وہ ایسی ان کی شخصیت کے اندر خصوصیات رکھی ہوتی ہیں جو درجہ بدرجہ طرف وہ حاصل کرتی ہوئی اس وحی کو رسید کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں. تو فرمایا ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے, کہ یہ اللہ کا پیغام رسول بشر نے اللہ رسول ملک نے اللہ سے جیسا لیا تھا وہ ٹھیک ٹھیک رسول بشر تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اور رسول بشر نے وہ پیغام انسانوں تک پورا پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہتا ہے کہ میں رسولوں سے بھی اکاؤنٹیبلٹی لوں گا اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی اکاؤنٹیبلٹی لوں گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان انسانوں کے سامنے ہے اور جو کچھ جو ہے ان کے پیچھے ہے, یعنی جو کچھ کام انسان آج کر رہے ہیں وہ بھی اور جو ماضی میں انہوں نے کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی حال مستقبل پر آنے واحد میں محیط. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف ہی سب کام لوٹائے جاتے ہیں. اس میں آخرت آ گئی, یعنی توحید, رسالت اور آخرت, کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ یہی ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی نتیجہ برابر نہیں ہوگا, بلکہ یہ سارے کام اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے بارے میں حتمی فیصلہ جیسی پرفارمنس اس کے مطابق اللہ کے ہاں ہوگا. یہ اللہ نے گویا کہ آخرت کا تذکرہ فرما دیا. اب یہ ان آپ نے نوٹ کیا کہ چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید, رسالت اور آخرت کے بارے میں ایک بہت ہی جامع لیکن بہت ہی مختصر بات اس کے اندر چار ساری کے سارے ایمانیات کو سمو دیا. جو لوگ ان حقائق کو قبول کریں, جن کا مطلوب اللہ ہے, اور جو رسول ملک فرشتوں ہوئے سے جو اللہ نے رسول بھیجے ان کو پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں, رسول بشر ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو پیغام اللہ نے وحی کی شکل میں بھیجا اور آج جو آخری اور محفوظ وحی اس قرآن مجید کی شکل میں ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں, جنہیں اس بات کا کنیکشن ہے تو انہیں رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. یہ ایمانیات کے حامل لوگ ہیں, ان سے اب اللہ کا تقاضا ہے, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یوں سمجھ لیجئے کہ اب آگے جو عمل کا تقاضا ہے صرف دو آیات میں آ رہا, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ارکعو, رکوع کرو, وسجدو, سجدہ کرو, وعبدو ربکم, اپنے پروردگار کی اپنے رب کی بندگی کرو, وفعلوا الخیر, اور بھلے کام کرو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیے یہاں پر جو ایمان کے دعوے دار ہیں, جو ان حقائق کو جو اس سے پہلے چار آیات میں بیان ہوئی ہیں, جو ان کو تسلیم کرنے والے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کا ان سے عمل کا تقاضا ہے. اور عمل کے تقاضے میں سب سے پہلی بات رکوع کرو, سجدہ کرو. یہ رکوع اور سجدہ کس بات کی نمائندگی کرتے ہیں؟ نماز. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو پوری طرح سے. وعبدوا ربکم, اور اپنے رب کی عبادت کرو. اگر تو ہمارے تصور عبادت کے مطابق عبادت نماز روزہ تھی تو اس کا ذکر تو پہلے آ چکا. جب نماز کا ذکر کیا تو نماز نمائندہ ہے سارے جتنے بھی جو ہے جو ارکان اسلام ہیں سب کی. وعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. پتا چلا کہ بندگی صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے. یہ بار بار آپ کے سامنے تصور عبادت اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پوری زندگی چوبیس گھنٹے کی کمال شوق و محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے حکموں کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا, بسر کرنا, یہ عبادت ہے. عبادت از اکول ٹو اطاعت کلی جمع محبت قلبی. اس لیے کہ عبادت میں ایک پہلو غلامی والا ہے کہ 24 گھنٹے, غلام کسی خاص ٹائم کا ملازم نہیں ہوتا, 24 آورس اپنے آقا کے ڈسپوزل پر. لیکن غلامی مارے باندھے کی وہ مجبوری کی ہوتی ہے, عبادت میں مجبوری کا کوئی پہلو نہیں. یہ پورے شوق اور محبت سے بجا لائی جائے تو عبادت. اسی لیے اس تصور عبادت کو آپ نوٹ کریں گے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا بنی آدم الم آحد الیکم اللہ تعبد الشیطان, کیا میں نے تجھ سے اس بات کی تاکید نہیں کی تھی تجھے کہ تُو شیطان کی بندگی نہ کرنا, تو شیطان کی عبادت نہ کرنا. مجھے بتائیے آج تک شیطان کے لیے کسی نے نماز پڑھی؟ کسی نے شیطان کے نام کا روزہ رکھا, اس کے لیے حج کیا, اس کے نام کی زکات نکالی؟ تو پتا چلا کہ عبادت صرف نماز روزہ حج زکات تک محدود نہیں ہے. عبادت تو جب آقا وہ ہے, مالک وہ ہے, مطلوب وہ ہے, مقصود وہ ہے, محبوب وہ ہے, تو زندگی اس کو راضی کرنے کے لیے گزارنا ہے, یہ عبادت ہے. اور یہ 24 گھنٹے, نو ایکسپشن, نو ریزرویشن. جس چیز کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لیکن دل نہیں چاہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چھوڑ کر اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اس وقت اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ رکوع اور سجود تو تمہیں اس اصل عبادت کی تیاری کے لیے ہیں. جیسے ایک آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے
تو ٹریننگ کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ جب میدان جنگ میں آئے تو وہ پوری طرح سے فائٹ کر سکے. تو یہ نماز روزہ تو ہمیں اس اصل عبادت کی تیاری کے لیے ہے, جہاں ہمیں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے, جہاں ہم نے معاشرے کے جو غلط رسم و رواج ہیں ان کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے, جہاں ہمیں باطل نظام کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے. تو اس وقت یہ نماز روزہ جو ہے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو حاصل یہ کہ نہ صرف نماز روزے کی بات نہیں بلکہ اس سے آگے عبادت 24 گھنٹے اللہ کی بندگی. وفعل الخیر, اور بھلے کام کرو. بھلے کام یہ سارے نیکی کے کام, لیکن اس میں اب اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کی خبر گیری, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کی مشکلات اور مصائب میں ان کے لیے ان کو مدد کرنا, ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا. اور فرمایا کہ یہ سارا کچھ کرو تو لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یہ لفظی ترجمہ ہے, اصل میں یہ ایک شاہانہ انداز کلام ہے. بادشاہ جب یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو تو شاید کہ ہم تمہیں انعام سے نوازیں گے, اس میں بتاتا ہے یو ول گیٹ دیٹ پرائز, شرط یہ ہے کہ تم یہ ساری شرائط پوری کر دو. اس میں جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو خیر کا, بھلائی کا, نیکی کا کام ہے, جس کو عرف عام میں خدمت خلق کہتے ہیں, یقیناً اس میں بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خیر کا بھلائی کا کام ہے, پیاسے کو پانی پلانا بھی, ننگے کو کپڑے پہنانا بھی, مریض کو بیمار کے لیے دوا دارو کو بندوبست کرنا, یہ سب خیر کے کام ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو پریشان ڈھال دے کر خود بے چین ہو جایا کرتے تھے. یہ سارے بلائی کے نیکی کے کام ہیں, لیکن غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا خدمت خلق کا کام کون سا کیا؟ دیکھیے, اس دنیا میں کسی کو اگر اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو, بھوک کی آگ کو بجھا دینا یہ بھی نیکی ہے, لیکن اگر پورا سالم انسان آگ کے اندر گرنے والا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا یہ کتنی اونچی نیکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ یہ سارے کام کرتے ہوئے سب سے بڑی خدمت خلق پوری انسانیت کے لیے کہ ان کو جو ہے ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا, انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا. تو ہمارے لیے جب وفعل الخیر کی بات آ رہی ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی بھلائی خدمت خلق سے لے کر اصل خدمت خلق, انسانوں کی صرف دنیا کی فلاح و بہبود کی فکر ہی نہیں کرنا بلکہ ان کی آخرت سنوارنا, انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا, یہ ہے جو سب سے اونچا خدمت خلق کا کام ہے. اور انفارچونیٹلی ویسے تو ہمارے ہاں بڑی خدمت خلق کی انجمنیں جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گی, لیکن اس فکر کے ساتھ کام کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس لحاظ سے یہ بھی پیش نظر رہے, یہ گویا کہ ابھی پہلے تقاضے ہمارے سامنے ابتدائی طور پر جو ہے اپنے اپنے طور پہ کرنے کے, لیکن بھلائی کے یہ کام کرنے کے لیے آدمی کو کسی نہ کسی ایک اجتماعیت میں, ایک نظم میں جڑنا بھی پڑتا. اس سے آگے بڑھ کر پھر فرمایا کہ تمہارا ابھی یہ صرف یہیں پہ کام پورا نہیں ہو جائے گا, بلکہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, تم اللہ کے لیے جہاد کرو, کوشش کرو, محنت کرو, جدوجہد کرو, جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اصل میں لفظ جہاد سے بھی ہم بڑی جلدی فوراً ہمارے جہاں لفظ جہاد آیا ذہن میں تصور قتال, خونریزی, جنگ. حالانکہ قتال کے لیے ہم نے پوری سورہ انفال پڑھی, سورہ توبہ پڑھی, وہاں پہ قرآن مجید قتال کے لیے ڈسٹنکٹ لفظ قتال استعمال کرتا ہے. جہاد اور ہے, قتال اور ہے. ہر جہاد لازمن قتال نہیں ہے, بلکہ جہاد کا اس وقت تو موقع نہیں ہے. جہاد کے بذات خود 9 مراحل ہیں, جس میں سے سب سے آخری مرحلہ قتال. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب کا بھی موجود ہے, کیسٹس بھی موجود ہے, کہ جہاد کا اصل تصور کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ, اللہ کے لیے جہاد اصل میں لفظ بنا ہے جہد سے. جوہد ہے جسے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جد و جوہد, ٹو اسٹرگل اگینسٹ. اور یہ سٹرگل انسان کو کتنے لیول پر کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو سٹرگل اپنے اس نفس کے ساتھ, ان نفس لامارہ تم بسو, جو بڑی کثرت کے ساتھ برائی کا حکم دینے والا ہے, اسے اللہ کی اطاعت کا خونگڑ بنانے کے لیے کتنا بڑا جہاد کرنا چاہیے. پھر معاشرے میں جتنے غلط رسم و روایت, عقائد اور رسومات پھیلے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے پورے معاشرے کی زندگی دوبر ہو رہی ہے, ان سب کے ساتھ خلاف جہاد کرنا ہے. پھر اسے آگے بڑھتے ہوئے, وہ تو آخری درجہ ہے کہ باطل قوتوں کے سامنے بھی یہ آپشنز رکھنے کے بعد کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو, تم ہمارے جیسے بھائی ہو, ورنہ اہل کتاب ہے, جزیہ دے کر رہو تب بھی رہ سکتے ہو. اور آخری درجہ وہ چوائس, لیکن نائنتھ لیول ہے, اس سے پہلے آٹھ درجے جو ہے ان میں جو ہے, یہاں پر قرآن مجید کے سیاحت کی دعوت کی ہمیں بات دے رہا ہے. یہ اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے تحت کسی بھی بندہ مومن کے لیے جہاد سے فرار ممکن نہیں ہے. وجاہدو حکم ہے, جہاد کرو, وجاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی, اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق. لیکن وہ جہاد کس کام کے لیے, یہ ابھی آگے آ رہی ہے بات. درمیان میں یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا ایک ضمنی مضمون آیا ہے, جو ضمنی اس جو اس کی کنٹینیوشن, ادر وائز وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. فرمایا ہوا اجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالی سلیکٹ کر لیا کرتا تھا رسولوں میں سے, اب چونکہ رسول تو کوئی آنا نہیں ہے, اب اس نے تمہیں چنا. کس کام کے لیے چنا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ بعد میں آئے گا, لیکن ابھی درمیان میں جو بات آ رہی ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی کوئی مشکل نہیں رکھی ہے. بالکل فطری دین, اس میں کوئی غیر فطری پابندی نہیں ہے, نہ اس میں رہبانیت ہے, نہ اس میں یہ ہے کہ برف پر ایک ٹانگ پر کھڑے رہو, نہ اس میں یہ کہا گیا کہ دھوپ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے ہلکان کر لو. یہ تو بالکل دین فطرت ہے, اس میں کوئی بھی تمہیں جائے گا کہ سارے جو بوجھ آج دین کے نام پر ہم نے خود لاد لیے, ورنہ دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی. اور حکم اللہ کا ہم یہ پڑھ چکے روزے سے متعلق آیات میں, تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے گئے کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان کے لیے تنگی اور مشکلات پیدا نہیں کرو. تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اور اسی نے رکھا تمہارا نام مسلم اس سے پہلے بھی. اللہ نے تمہارا نام ہمیشہ سے, جتنے بھی اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہیں ان سب کا نام کیا تھا؟ مسلم تھا. یہ آپ کو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے لے کر سارے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں یہ بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے, حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام وہ بھی کہہ جائے کیا دعا کر رہے لگا, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما, مجھے وفات دیجیے مسلمان کی حیثیت. تو سارے نبی اور رسول ہمیشہ سے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. وہ سماکم المسلمین من قبل, اس سے پہلے بھی جتنے صحیفے آئے تھے, وفی ھذا, اور اس قرآن مجید کے اندر بھی. اب بات آ گئی کہ جناب اس سے جوڑیے, ہوا اجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے کس کام کے لیے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم پر گواہ, وہ اپنے قول اور فعل سے تم پر اتمام حجت فرمائیں, تمہارے لیے ماڈل سیٹ کر کے بتائیں کہ کیسے جو ہے تم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے, کیسے دوسروں کی سنوارنی ہے, اللہ کی دین کا غلبہ کرنے کے لیے کیا کوشش و محنت و جدوجہد کرنی ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اب تم گواہ بن جاؤ پوری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت پر, جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر اتمام حجت فرمایا کہ کل تم جا کے یہ نہ کہہ سو کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو ہم سے چاہتا کیا تھا. اللہ نے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل آف ایکسلنس بنا کر تمہارے لیے رحمت للعالمین بنا کر دے گا. اب تم نے یہی کار نبوت کار رسالت, اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب یہ کام کس کے سپرد ہے؟ یہ تمہارے سپرد ہے. اور یہ مضمون جو ہے جو سورہ بقرہ سے چل رہا ہے, آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا, اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ پوری انسانیت پر گواہ, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تم پر گواہ. وہی مضمون, اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں. وہی مضمون یہاں پر ایک اچھی ترتیب کے ساتھ آیا. وہاں پہلے آیا تھا کہ تم پوری انسانیت پر گواہ بن جاؤ, رسول تم پر گواہ ہو. یہاں یہ بات پہلے آ رہی ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم پوری انسانیت پر گواہ بنو. تو یہ جہاد کس کام کے لیے درکار ہے؟ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں ہے, کوئی قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے, کوئی خونریزی کے لیے نہیں ہے, کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. یہ جہاد کو بدنام کیا گیا ہے. قرآن جس جہاد کی دعوت دے رہا ہے وہ تو اس بات کی دعوت ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو, اور یہ اللہ کی بندگی, اس کا ماڈل, اس کا نمونہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کرو. انسانیت اس بات کی متلاشی ہے, پیاسی ہے, تلاش میں ہے کہ وہ درمیانہ راستہ, وہ بیلنس سسٹم کون سا ہے. تو اس سسٹم کو اپنی ذات پر قائم کرو, اپنے معاشرے میں قائم کرو, دنیا کے سامنے نمونہ قائم کر کے دکھاؤ. اس کام کے لیے جہاد درکار ہے. یہ جہاد کو بدنام کرنے والے سارے حرکتیں چھوڑو, اس لیے کہ اپنے 6 فٹ کے انسان پر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور دوسروں کو جو ہے زبردستی جا کر جو ہے, یہ نہیں طریقہ ہے. خود پہلے اس پر عمل کرو, خود اللہ کی بندگی کو اختیار کرو, اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرو. اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں خطۂ زمین عطا کیا. یہاں اس کو سب سے پہلے وہ ماڈل دنیا کے سامنے سیٹ کر کے دکھاؤ. دنیا متلاشی ہے, اگر تم جو ہے ثابت کر کے دکھا سکو کہ تمہارے پاس پولیٹیکل سسٹم بھی ان سے بہتر ہے, تمہارا اکنامک سسٹم بھی ان سے بہتر ہے, تمہارا سوشل سسٹم بھی ان سے بہتر ہے, دنیا اس کے لیے جو ہے وہ خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی. جیسا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ نے قائم کر کے دکھایا, اس کے بعد لوگوں نے اس کو فالو کیا کہ نہیں کیا, یورپ اس روشنی کو لینے کے لیے آیا کہ نہیں آیا, تاریکیوں کے اندر جو ہے انہوں نے چراغ کہاں سے لے جا کر جلائے. اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک نے اپنی اپنی شمع جو ہے روشن کی. تو اب دوبارہ تمہارا اصل کام یہی ہے کہ تم ارکان اسلام سب سے پہلے اس کی جو ہے باقاعدگی اختیار کرو. کامل بندگی, اس لیے کہ ارکان اسلام تک بات پوری نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, 24 گھنٹے اللہ کی بندگی, جس کے تحت تمہارا کھانا بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ گے وہ بھی عبادت ہے, تمہارا سونا بھی وہ بھی عبادت ہے, تمہارا جتنے دنیا کے سارے کام ہے رزق حلال کمانا وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کے اندر نظر آئے کہ یہ ایک اللہ کے بندے کی زندگی ہے, یہ کسی نفس کے بندے کی زندگی نہیں ہے, کسی درہم و دینار کے اور روپے پیسے کے بندے کی زندگی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اللہ کا بندہ نظر آ رہا ہے. یہ مرحلے اختیار کرتے ہوئے پھر خدمت خلق, اور خدمت خلق کا سب سے اونچا درجہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین, اللہ کے دین کا صرف اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور پھر اس جد و جہد کے لیے, جہاد کے لیے جہد مسلسل مسلسل کوشش, اور یہ جہاد یہ قربانی مانگتا ہے جان کی بھی اور مال کی بھی. اس کے لیے وقت بھی لگانا پڑے گا, اس کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑے گا. یہ دونوں کام کرو تو لوگوں کے سامنے ایک ماڈل قائم کر کے دکھاؤ, لوگ مانے کہ ہاں واقعی اس خطۂ زمین میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے. یہ اس کے لیے آسمان بھی اپنی برکتوں کے خزانے کھولے ہوئے ہیں, زمین بھی اس کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے, گریٹ کر رہی ہے. تو لوگ جو ہے اس ماڈل کو فالو کریں گے, اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے اب آگے پہلا سب کیا ہوگا. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ 4 سیڑھیاں ہیں جو طے کرنی ہیں, ارکان اسلام پر خود عمل کرنا ہے, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے, اللہ کی بندگی کی یہ دعوت پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنی ہے, اور انسانیت کے سامنے اللہ کی بندگی والا یہ نظام قائم کر کے دکھانے کے لیے کوشش, محنت و جدوجہد. جہاد اصل میں ان سارے مراحل میں, خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی جہاد کی ضرورت ہے. نفس کے ساتھ کشاکش, پہلے ہی دن میں آدمی جو ہے جب فجر کے وقت اللہ کا منادی سے ندا لگائے کہ نماز نیند سے بہتر ہے, اور نفس کہے کہ ابھی تو مزہ آنے لگا ہے, وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جو ہے کتنے بڑے غازی ہو. پتا چلا کہ نہیں غازی بننا تو بڑی دور کی بات ہے, وہیں پر ہی جو ہے وہ جب وقت کے ہم آئے سجدے میں گر گئے, سو گئے وہیں پر ہی, سوتے ہی رہ گئے اور جانے نصیب نہیں ہوا ہے. تو اس کشاکش سے آگے نکل کر پھر زندگی میں جب عملی زندگی میں آدمی آتا ہے تو کتنے اس کے لیے جو ہے قدم قدم اور اس کے لیے ٹیمپٹیشن ہیں, ان سب سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا, برائی کے کتنے جو ہے تمہارے ترغیبات ہیں ان سے روکنا, اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. پھر آج اس سے آگے جب اللہ کے دین دوسروں کے سامنے پیش کرنے جاؤ گے, خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر فرما دیا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, اور جو بحث مباحثہ کرے انہیں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ. اس ہر لیول پہ حکمت کے آسمان سے نازل ہو جائے گی, وہ اس کو بھی سیکھیں گے تو آئے گی. موعظہ حسنہ اس کے لیے گھروں سے نکلیں گے, اپنا وقت لگائیں گے, اپنی سواریاں, اپنے پیسے, تب جا کر لوگوں کے سامنے بات پہنچے گی. یہ سب کچھ جو ہے جو اتنی تفصیل سے جو مباحث آئے تھے, یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا, ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب یہ اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش, محنت, جدوجہد, اس لیے کہ لوگوں پر اتمام حجت اس وقت ہوتا ہے جب ایک پریکٹیکل ماڈل انہیں نظر آئے. تو اس کام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اب سٹارٹ کہاں سے لینا ہوگا, وہی ارکان اسلام, فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, پس نماز قائم کرو. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پہلا اسٹیپ تو یہی ہے, یعنی دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی فطری ترتیب بتائی گئی. جس ملک کی 90-95% آبادی بنیادی جو رکن دین ہے, جس پر پورے دین کا خیمہ کھڑا ہے, اس سے محروم ہے, اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, فاقیم الصلاۃ. تو میری گزارش ہے اپنے سارے ناظرین اور حاضرین سے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ پروگرام سنتے ہیں اور اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو پھر کسی صورت میں اتنی مرتبہ جو اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے, اب ہم بڑے ڈھیٹ ہوں گے اگر یہ اللہ کا حکم سن کر بھی بار بار پھر بھی اپنے روش سے باز نہ آئے اور پہلا رکن بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. کہ جناب ملک کی آج میں کہہ رہا ہوں 90-95% اگر یہ ساری باتیں کرنے کرانے کے بعد اور یہ بات خود ہی نماز قائم نہیں کرنی ہے, اس سے آگے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے. اگلا وآت الزکاۃ, زکات ادا کرو. میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ نماز نمائندہ ہے سارے حقوق اللہ کی اور زکات نمائندہ ہے سارے حقوق العباد کی. اور ویسے تو یہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے تو ذرا مجھ سے تعلق اپنا سیدھا کرو, اور زکات کی ادائیگی کے ذریعے سے جو بندوں کے حقوق آج تک جن تم بھولے ہوئے تھے ان کی بھی فکر. اور اس کے ساتھ ساتھ واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ کا کیا کوئی توبہ نعوذ باللہ ہماری طرح کے جسم ہے, کیسے تم چلائے گا اللہ سے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 یاد ہے, وہاں فرمایا تھا واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ سے چمٹنے کا رسہ, اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ اللہ کی مضبوط رسی, اور اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان سے لے کر زمین تک تنی ہوئی ہے, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. تو تیسرا کام اب جو ہے, جو اللہ نے جوڑ دیا ہے اپنے کلام سے, چاہے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہو یا ٹیلی ویژن پر سن رہے ہو, ٹیلی ویژن پر بھی اللہ کی مہربانی سے جو یہ پروگرام سن رہے ہیں کوئی کسے کہانی نہیں سن رہے ہیں, قرآن کی آیات اور انہی کی جو ہے مختصر تشریح, اس قسم کو لمبی چوڑی بات کا موقع نہیں ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں قرآن سے جوڑ دیا ہے, اب اس رسی کو چھوڑنا نہیں ہے. واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ. اب اس کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں ان کے لیے جو محنت, اس کے لیے جہاد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے بھی جہاد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس قرآن مجید کو آج تک تو اگر بدقسمتی سے صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تو پہلی کشاکش محنت تو یہ کرنی ہوگی کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھے. پھر صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, اس کو سمجھنے بھی ہے, سمجھنے کے لیے محنت چاہیے ہوگی, وقت جو ہے وہ اپنا سپیر کرنا ہوگا, وہ کرو. سمجھنا بھی کافی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تو ہدایت بھیجتا ہے تو اس کی پیروی کی جائے, اتباع کی جائے, اس کو فالو کرو. فالو کرنے میں وہ سارے جو ہے وہ پورے معاشرے کے ساتھ جو ہے ایک کشاکش شروع ہو جاتی ہے. ہر سٹیج پہ ہر لیول پہ ایک جہاد درکار ہے. جہاد تو آپ کو یہ جتنی باتیں اللہ کہہ رہا ہے ان سب میں جو ہے وہ کرنا ہی پڑے گا. واعتصموا باللہ, لیکن فکر نہیں کرو, جب اللہ سے چمٹ جاؤ گے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے, اللہ سے تمہارا لائف کانٹیکٹ قائم ہو جائے گا, ہم مولاکم, وہی تمہارا پشکار ساز ہے, پشپنا ہے, کام تو وہ سیدھے کرے گا. میرے اور آپ کی صرف اکیلے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ دستگیری نہ فرمائے, جب تک وہ انگلی نہ پکڑے, تو ہو مولاکم, وہ تمہارا کارساز ہے, وہ تمہارا جو ہے وہ پشپنا ہے. فنعم المولا, اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. فنعم النصیر, اور وہ کیا ہی خوب, کیا ہی اچھا مددگار ہے. گویا کہ اللہ کے بھروسے پر, اس کی مدد کے سہارے, بسم اللہ کرو, ڈرو نہیں کہ یہ راستہ مشکل ہے, کیسے طے ہوگا. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی ہے کہ ہو مولاکم, وہ تمہارا پشت بنا ہے, وہ تمہاری دستگیری فرمائے گا, قدم قدم پر وہ ساری مشکلات میں آسانیاں وہ پیدا کرے گا. ہو مولاکم, فنعم المولا ونعم النصیر. تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے لے کر اور عمل بھی کس درجے تک کا درکار ہے, ساری باتیں کل جو ہے 6 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں سم اپ کر دی. بہت اہم مقام ہے, اللہ توفیق دے, ہمت دے, تو اس کو اپنے طور پر بھی جا کر اسٹڈی کریں, دیکھیں کہ اس میں کتنے مختلف پہلو جو ہے اللہ نے علم و حکمت کے رکھے. یہاں الحمدللہ یہ سورہ حج مکمل ہوئی.